جی ہاں سامعین، پروگرام گرد و پیش میں سب سے پہلے ہوں گی عالمی خبریں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، خبروں کے بلٹن کے ساتھ طہٰ شمیم حاضر خدمت ہے، سلام قبول کیجیے۔ پہلے سماعت فرمائیے خاص خاص خبروں کا خلاصہ۔ ہندوستان میں کورونا کے پھیلاؤ میں شدت، ایک دن میں تقریباً 67,000 نئے مریضوں کا ریکارڈ اضافہ، متاثرین کی تعداد 24,00,000 سے زیادہ ہو گئی۔ یورپ ہوشیار رہے، امریکہ کے جال میں نہ پھنسے، اپنے فرانسیسی ہم منصب ایمانوئل میکرون سے ٹیلیفونی گفتگو میں صدر ایران ڈاکٹر حسن روحانی کا انتباہ۔ نائجیریا میں آیت اللہ شیخ زغزکی کی رہائی کے لیے مظاہرے اور ان کی فوری رہائی کا مطالبہ۔ اور اب پیش ہیں خبریں تفصیل سے۔ ہندوستان میں ایک دن میں کورونا کے تقریباً 67,000 نئے کیس سامنے آنے کے بعد اس موذی وبا سے متاثرین کی تعداد 24,00,000 سے زیادہ ہو گئی ہے۔ ہندوستانی وزارت صحت نے جمعرات کی صبح اعلان کیا کہ گزشتہ 24 گھنٹے میں کورونا کے 66,999 نئے مریضوں کا اندراج کیا گیا، جس کے بعد ملک میں کورونا سے متاثرین کی تعداد 24,11,600 ہو گئی۔ اس رپورٹ کے مطابق ہندوستان میں گزشتہ 24 گھنٹے میں کورونا کے 56,383 مریض شفایاب ہوئے، جس کے بعد ملک میں کورونا کو شکست دینے والوں کی تعداد 70,00,000 سے زیادہ ہو گئی ہے۔ 17,00,000 سے زیادہ ہو گئی ہے۔ اس دوران ہندوستان میں کورونا کے مزید 942 مریض جان کی بازی ہار گئے، جس کے بعد کورونا سے مرنے والوں کی مجموعی تعداد 47,200 سے زائد ہو گئی ہے۔ ہندوستان میں کورونا کے فعال معاملات کی تعداد 6,55,000 سے زیادہ بتائی گئی ہے۔ ہندوستان میں کورونا کے سب سے زیادہ فعال معاملات ریاست مہاراشٹرا میں پائے جاتے ہیں۔ اس ریاست میں کورونا کے فعال معاملات کی تعداد 1,47,820 بتائی گئی ہے۔ ریاست مہاراشٹر میں 344 نئے اموات کے بعد کورونا سے مرنے والوں کی تعداد 18,650 اور گزشتہ 24 گھنٹے میں 13,804 افراد کے صحت یاب ہونے کے بعد کورونا کو شکست دینے والوں کی تعداد 3,81,843 ہو گئی ہے۔ ہندوستانی وزارت صحت کے جمعرات کو جاری ہونے والے اعداد و شمار کے مطابق کورونا سے ٹھیک ہونے والوں میں 47.15% کا تعلق 3 ریاستوں مہاراشٹر، تمل ناڈو اور آندھرا پردیش سے ہے۔ 3 ریاستوں میں مجموعی طور پر 7,99,581 افراد کورونا کو شکست دے چکے ہیں۔ ہندوستانی وزارت صحت کے مطابق ملک میں کورونا کے فعال معاملات کی شرح کم ہو کے 27.27% رہ گئی اور شفایابی کی شرح بڑھ کے 70.77% ہو گئی۔ اس رپورٹ کے مطابق ہندوستان میں کورونا سے مرنے والوں کی شرح 1.96% بتائی گئی ہے۔ ہندوستان کے سابق صدر پرنب مکھرجی کے گھر والوں نے ان کے انتقال کی خبر کی تردید کی ہے۔ ہندوستان کے سرکاری خبر رس ایجنسی یو این آئی کے مطابق صدر پرنب مکھرجی کے بیٹے نے خبر کی تردید کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ بدستور زندہ اور اسپتال میں زیر علاج ہیں۔ قابل ذکر ہے کہ سابق صدر پرنب مکھرجی کورونا میں مبتلا ہیں اور دہلی کے فوجی اسپتال میں ان کا علاج ہو رہا ہے۔ ان کے دماغ سے خون کا لختہ ہٹانے کے لیے پیر کو ایمرجنسی آپریشن بھی کیا گیا تھا۔ اسپتال کے ذرائع نے بتایا کہ پرنب مکھرجی زندہ ہیں لیکن ان کی حالت تشویشناک ہے۔ پرنب مکھرجی کے بیٹے ابھیجیت مکھرجی نے سوشل میڈیا پر بعض نامور صحافیوں کی طرف سے سابق صدر کے انتقال کی افواہ پھیلائے جانے پر کافی برہمی کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا ہے کہ ان افواہوں سے پتہ چلتا ہے کہ میڈیا ملک میں جھوٹ کی فیکٹری بن گیا ہے۔ ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر میں پولیس نے لشکر طیبہ کے 2 ٹھکانے تباہ کر دینے کا اعلان کیا ہے۔ سری نگر سے موصولہ رپورٹ کے مطابق جموں کشمیر کی پولیس نے ضلع پلوامہ کے اونتی پورہ نامی علاقے میں لشکر طیبہ کی 2 کمنگ گاہوں کو تباہ اور وہاں سے بھاری مقدار میں اسلحہ اور گولہ بارود برامد کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ سری نگر میں پولیس کے ایک ترجمان نے صحافیوں کو بتایا کہ ایک مصدقہ اطلاعات ملنے پر فوج کی 55 RR 130 بٹالین سے وابستہ سی آر پی ایف اور پولیس کی ایک مشترکہ ٹیم روانہ کی گئی، جس نے بدھ اور جمعرات کی درمیانی رات اونتی پورہ کے بدرو بارسو علاقے کے جنگل کا محاصرہ کر کے آپریشن شروع کیا۔ جموں کشمیر پولیس ترجمان کے مطابق جمعرات کی صبح مذکورہ ٹیم نے لشکر طیبہ کے 2 خفیہ ٹھکانوں کا پتہ لگا کے انہیں تباہ کر دیا۔ اس آپریشن میں ٹیم کو بھاری مقدار میں اسلحہ اور گولہ بارود بھی ہاتھ لگا ہے۔ اس آپریشن میں کسی جھڑپ اور کسی کے ہلاک یا زخمی ہونے کی کوئی خبر نہیں ہے۔ پاکستان میں کورونا کی صورتحال میں بہتری کا سلسلہ جاری ہے۔ پاکستان کے کورونا کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے مطابق ملک میں گزشتہ 24 گھنٹے میں 753 افراد کورونا سے متاثر اور 10 افراد اس موذی وبا سے لقمہ اجل بنے۔ اس دوران مزید 867 کورونا کے مریض شفایاب ہوئے۔ پاکستان میں کورونا سے متاثرین کی تعداد 286,674 اور مرنے والوں کی تعداد 6,139 ہے۔ پاکستان میں 264,060 افراد کورونا کو شکست دینے میں کامیاب ہوئے۔ پورے پاکستان میں اس وقت کورونا کے فعال معاملات کی تعداد کم ہو کے 16,745 رہ گئی، جن میں سے 783 افراد کی حالت نازک بتائی گئی ہے۔ پاکستان کی قومی اسمبلی نے ایف اے ٹی ایف کی گرے لسٹ سے نکلنے کے لیے تازہ مطالبات کو تسلیم اور نئے قوانین کی منظوری دے دی ہے۔ جیو نیوز کے مطابق پاکستان کی قومی اسمبلی کے ارکان نے ایف اے ٹی ایف کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے منشیات کی اسمگلنگ، بھاری رقوم کے ٹرانسفر اور دہشت گردی خلاف جنگ کے حوالے سے 4 نئے بل منظور کیے ہیں۔ پاکستان کا نام ایف اے ٹی ایف کی نگرانی کی فہرست میں شامل ہے اور حکومت اسلام آباد ایف اے ٹی ایف کی گرے لسٹ سے نکلنے کی بھرپور کوشش کر رہی ہے۔ امریکہ اور ہندوستان ایسے ممالک ہیں جو پاکستان کو ایف اے ٹی ایف کی بلیک لسٹ میں شامل کرانے کی کوشش کر رہے ہیں، تاہم انہیں تاحال ناکامی کا سامنا ہے۔ حکومت اسلام آباد کا خیال ہے کہ ایف اے ٹی ایف کی گرے لسٹ سے باہر نکل جانے کی صورت میں پاکستان میں غیر ملکی سرمایہ کاری میں زبردست اضافہ ہوگا۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر نے امریکہ کی ایران مخالف مجوزہ قرارداد کو سلامتی کونسل کی قرارداد 2231 کے منافی قرار دیتے ہوئے دنیا کے سبھی ممالک بالخصوص جامع اٹمی معاہدے کے فریق ملکوں سے اس کی مخالفت کا مطالبہ کیا ہے۔ صدر ڈاکٹر حسن روحانی نے اپنے فرانسیسی ہم منصب سے ٹیلی فون پر گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ یورپی ممالک کو امریکہ کے جال میں نہیں پھنسنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ سلامتی کونسل کی قرارداد 2231 کے مطابق 18 اکتوبر سے ایران کے اسلحہ جاتی پابندیوں کو ختم ہو جانا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ امریکیوں نے اقوام متحدہ کے سلامتی کونسل میں جو قرارداد پیش کیا وہ سلامتی کونسل کی قرارداد 2231 کے منافی ہے اور دنیا کے تمام ممالک بالخصوص گروپ 4+1 کے ممالک کو اس کی مخالفت کرنا چاہیے۔ صدر مملکت نے کہا کہ امریکہ 2 سال پہلے ہی ایٹمی سمجھوتے سے باہر نکل چکا ہے، اس لیے اسے اس سمجھوتے کے ڈسپیوٹڈ میکانزم سے بھی استفادے کا کوئی حق نہیں ہے۔ انہوں نے ایران کے ساتھ اقتصادی تعاون شروع کرنے کے لیے یورپ کے اقدام اور کورونا کے خلاف جدوجہد میں تعاون کی ضرورت پر بھی زور دیا۔ اس گفتگو میں فرانس کے صدر ایمانوئل میکرون نے بھی ایک بار پھر ایٹمی سمجھوتے کے تحفظ پر زور دیا۔ ایمانوئل میکرون نے کہا کہ ایران کے خلاف اسلحہ جاتی پابندیوں میں توسیع کے سلسلے میں فرانس کا موقف امریکہ کے موقف سے پوری طرح مختلف اور امریکی حکومت کو اس کی اطلاع دی جا چکی ہے۔ انہوں نے اسی کے ساتھ کہا کہ فرانس ایران کے ساتھ مالی لین دین کے سسٹم کو فعال بنانے کے لیے کوشاں ہے۔ دراصل وزیر خارجہ ڈاکٹر محمد جواد ظریف نے ایران پر عائد اسلحہ جاتی پابندیوں کی مدت میں توسیع کی غرض سے سلامتی کونسل کے اجلاس کے لیے امریکی کوششوں کے بارے میں کہا کہ امریکی جانتے ہیں کہ ان کی قرارداد کو ووٹ نہیں ملے گا۔ انہوں نے کہا کہ بعض امریکی تجزیہ نگاروں نے تو یہاں تک کہا ہے کہ اس قرارداد کو 1 یا 2 ووٹ ملیں گے۔ امریکیوں نے اعلان کیا کہ اگر انہیں سلامتی کونسل میں اپنا مقصد حاصل نہ ہوا تو ایٹمی سمجھوتے میں اختلاف کے حل کے ڈسپیوٹ میکانزم کو فعال کر دیں گے، لیکن قانونی لحاظ سے امریکہ اس سسٹم سے استفادے کا حق نہیں رکھتا۔ امریکی حکام ایران کے خلاف اسلحہ جاتی پابندیوں کی مدت بڑھانے کے لیے قرارداد پیش کرنے سے میں تمام اقدامات جاری رکھے ہوئے ہیں، لیکن چین اور روس اس کے خلاف ہیں، اور صرف چین اور روس ہی نہیں بلکہ واشنگٹن کے یورپی اتحادی بھی اس کی مخالفت کر رہے ہیں۔ نائجیریا کے عوام نے بدھ کے روز ایک بار پھر دارالحکومت ابوجا میں اسلامی تحریک کے قائد آیت اللہ شیخ زگزاکی کی رہائی کے لیے مظاہرے کیا، ان کی فوری رہائی کا مطالبہ کیا۔ فارس خبر رساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق نائجیریا کے عوام نے ان مظاہروں میں آیت اللہ شیخ زگزاکی اور ان کی اہلیہ کو سخت علالت اور بیماری کے باوجود طویل عرصے سے جیل میں رکھے جانے کی مذمت کرتے ہوئے ان کی فوری رہائی کا مطالبہ کیا۔ مظاہرین کے ہاتھوں میں پلے کارڈ اور آیت اللہ شیخ زگزاکی کی تصاویر تھیں۔ آیت اللہ شیخ زگزاکی کے بیٹے محمد ابراہیم زگزاکی نے ابھی حال ہی میں یاد دہانی کرائی تھی کہ نائجیریا کی حکومت نے آیت اللہ شیخ ابراہیم زگزاکی کے 6 بیٹوں کو شہید کیا ہے۔ واضح ہے کہ نائجیریا کی فوج نے 12 اور 13 دسمبر 2015 کو چہلوں میں امام حسین علیہ السلام کے موقع پر زاریہ شہر میں ایک امام بارگاہ اور آیت اللہ شیخ زگزاکی کے گھر پر حملہ کر کے ہزاروں شیعہ مسلمانوں کو شہید اور زخمی کر دیا تھا۔ فوج آیت اللہ ابراہیم زگزاکی اور ان کی اہلیہ کو زخمی کرنے کے بعد گرفتار کر کے لے گئی تھی، جس کے بعد سے اب تک وہ جیل ہی میں ہیں اور ان کی جسمانی حالت تشویشناک بنی ہوئی ہے۔ اس حوالے سے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے تہران میں مقیم سینئر تجزیہ نگار حسن عباس زیدی کہتے ہیں،
دیکھیے بہت ہی افسوسناک پہلو ہے، بہت بڑا المیہ ہے۔ نائجیریا کی سپریم کورٹ تک نے ان کی آزادی کا حکم دے دیا تھا، لیکن اس کے باوجود نائجیریا کی حکومت انہیں رہا نہیں کر رہی ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ نائجیریا کی جو فوج ہے وہ اس میں دخیل ہے. نائجیریا کی فوج پر بہت زیادہ دباؤ ہے, اور بعض حلقوں کا کہنا ہے کہ کچھ عرب ملکوں, خاص طور پر سعودی عرب کی طرف سے نائجیریا کی فوج پر دباؤ ہے. اسے کافی پیسے دیے گئے ہیں, لالچ دیا گیا ہے کہ آیت اللہ زکزکی کو رہا نہ کیا جائے. آپ دیکھیے کہ نائجیریا کے عوام ہر کچھ عرصے کے بعد مظاہرے کرتے ہیں, ان کی رہائی کا مطالبہ کرتے ہیں, لیکن حکومت کے کانوں پر جوں تک نہیں رینگتی ہے. ایک جمہوری ملک میں اس طرح سے ایک عالم دین کی توہین کرنا اور غیر قانونی طور پر اتنی طولانی قید میں رکھنا, یہ بہت ہی شرمناک بات ہے. اور نہ صرف نائجیریا کے جو قانونی ادارے ہیں انہیں, بلکہ دنیا بھر کے جو انسانی حقوق کے علمبردار ادارے ہیں اور جو ممالک ہیں جو ڈھنڈورا پیٹتے ہیں انسانی حقوق کا, انہیں اس سلسلے میں آگے آنا چاہیے. اسلامی جمہوریہ ایران اور بہت سارے جو عوامی ادارے ہیں انہوں نے مسلسل اس سلسلے میں آواز اٹھائی ہے اور آواز اٹھا رہے ہیں. کچھ این جی اوز کی طرف سے بہرحال پیش قدمی کی گئی تھی, آگے بڑھ کے ان لوگوں نے کوشش کی تھی تو انہیں علاج کے لیے باہر جانے کی اجازت مل گئی تھی, ہندوستان چلے گئے تھے, لیکن وہاں پر بھی کچھ حالات ایسے ہوئے کہ انہیں واپس آنا پڑا. بعض افراد کا کہنا یہ ہے کہ نائجیریا کی حکومت نے انٹیلیجنس کے افراد بھی ساتھ میں بھیج دیے تھے, اور ہندوستان کی جو حکومت تھی وہ بھی ایک طرح سے مجبور ہو گئی تھی, اور شیخ زکزکی جو ہے وہ انہیں بھروسہ نہیں رہا تو اور وہ واپس آ گئے تھے. تو یہ جو صورتحال ہے بہت ہی افسوسناک ہے, اور یہ ایسے انسان کے لیے ہے جس کا جو مشن ہے وہ پوری طرح سے پرامن ہے. آپ دیکھیے کہ جس طرح سے انہوں نے اسلام کی تبلیغ کی ہے, دین حقا کی تبلیغ کی ہے, اس میں کسی ایک انسان کو بھی کوئی ایزا رسانی نہیں کی ہے. جسمانی ایزائیں دینے کی تو بات الگ ہے, ذہنی طور پر بھی بہت پرامن طریقے سے, بہت پیار بھرے انداز میں وہ دین کی تبلیغ کرتے تھے, اور ایسے رہنما کو پکڑ کر جیل میں ڈال دیا گیا ہے, ان کے ساتھ تشدد کیا گیا ہے, انہیں زد و کوب کیا گیا ہے, نہ صرف ان کو بلکہ ان کی اہلیہ کو بھی جو ہے ٹارچر کیا گیا ہے. تو یہ بہت ہی افسوسناک صورتحال ہے, اور یہ سلسلہ جلد از جلد ختم ہونا چاہیے. پوری دنیا کے جو انسانی حقوق کے علمبردار ہیں, حریت پسند انسان ہیں, انہیں آگے آنا چاہیے اور ایک بار پھر اس سلسلے میں کیمپین چلانا چاہیے کہ شیخ زکی کو جلد از جلد رہا کیا جائے.
بنگلہ دیش میں سیلاب نے تباہی مچا دی, جس سے اس ملک کا پورا نظام درہم برہم ہو کر رہ گیا ہے. بنگلہ دیش میں سیلاب سے جہاں اب تک 200 سے زیادہ افراد جاں بحق ہوئے اور ہزاروں مویشی پانی میں بہہ گئے, وہیں سینکڑوں گھر بھی تباہ و برباد ہو گئے. مانسون بارشوں کے سبب مختلف علاقوں میں مٹی کے تودے گرنے کے واقعات بھی پیش آئے. سڑکوں پر درختوں اور ہولڈنگز کے گرنے کے سبب بھی ہلاکتیں ہوئی ہیں, جبکہ کرنٹ لگنے سے بھی متعدد افراد جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے. متاثرہ علاقوں سے لاشیں ملنے کا سلسلہ جاری ہے, جبکہ حکام کی جانب سے ہنگامی حالت نافذ کر دی گئی ہے. سیلاب کے باعث لاکھوں افراد بے گھر ہو چکے ہیں, اور سیلاب سے بنگلہ دیش کا ایک تہائی حصہ متاثر ہوا ہے. متعدد دریاؤں میں پانی کی سطح انتہائی بلند ہے, اور فلاحی تنظیموں کے کارکن امدادی سرگرمیوں میں مصروف ہیں. جارے سعودی اتحاد نے گزشتہ 24 گھنٹے دوران 98 بار الحدیدہ میں جنگ بندی کی خلاف ورزی کی ہے. المسیرہ ٹی وی نے جمعرات کو رپورٹ دی کہ جارے سعودی اتحاد الحدیدہ جنگ بندی کی خلاف ورزی کے ساتھ ہی یمن کے دیگر علاقوں کو بھی اپنے حملوں کا نشانہ بنا رہا ہے. جارے سعودی اتحاد نے اسٹاک ہوم سمجھوتے کی اب تک ذرہ برابر بھی پابندی نہیں کی ہے. اسٹاک ہوم سمجھوتے میں الحدیدہ میں جنگ بندی کی پابندی کی تاکید کی گئی ہے. عالمی برادری نے بھی سعودی عرب کی جانب سے اسٹاک ہوم سمجھوتے کی بار بار پامالی پر کوئی اقدام نہیں کیا ہے. ایک اور رپورٹ کے مطابق یمن کی فوج اور رضاکار فورس نے داعش دہشت گردوں کے خلاف کارروائی میں صوبہ بیضہ کی وادی ازج پر کنٹرول حاصل کر لیا ہے. سعودی عرب, امریکہ, متحدہ عرب امارات اور چند دیگر عرب ممالک کی مدد سے مارچ 2015 سے یمن پر جارحانہ حملے کر رہا اور اس غریب عرب ملک کا زمینی, بحری اور فضائی محاصرہ بھی کیے ہوئے ہے. جارے سعودی اتحاد اب تک 16,000 یمنی شہریوں کو شہید, 80,000 کو زخمی اور لاکھوں کو بے گھر اور دربدر کر چکا ہے. امریکہ نے ایک بار پھر سعودی عرب کو اسلحے کی فروخت اور یمنی عوام کے خلاف اس کے استعمال کا دفاع کیا ہے. ایڈنا نیوز کے مطابق امریکی وزارت خارجہ کے معائنہ کاروں کی رپورٹ کے برخلاف امریکی وزیر خارجہ مائک پمپیو نے جمہوریہ چیک کے وزیر اعظم اندرے بابیش کے ساتھ ایک مشترکہ پریس کانفرنس میں دعویٰ کیا کہ امریکہ کی جانب سے سعودی عرب کو ہونے والی اسلحے کی فروخت قوانین کے مطابق انجام پائی ہے. مائک پمپیو کا دعویٰ اس وقت میں سامنے آیا کہ جب امریکی وزارت خارجہ کے معائنہ کاروں نے اپنی حالیہ رپورٹ میں اعلان کیا کہ 2019 میں سعودی عرب کو اسلحے کی فروخت کے وقت مائک پمپیو کی ٹیم نے یمن میں عام شہریوں کو لاحق خطرات کا صحیح طور پر جائزہ نہیں لیا۔ خیال ہے کہ امریکی وزیر خارجہ نے رواں سال کے آغاز میں وزارت خارجہ کے انسپکٹر جنرل اسٹیو لینک کو اس لیے ان کے عہدے سے برخاست کر دیا تھا کہ انہوں نے سعودی عرب کو اسلحے کی فروخت سمیت ایسے مختلف معاملات کے بارے میں تحقیقات شروع کر دی تھیں جنہوں نے مائک پمپیو کو سنگین الزامات سے روبرو کر دیا تھا۔ اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔
شکریہ طہٰ شمیم۔ سمین، امریکی وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ چین کے خطرات کا مقابلہ کرنا امریکہ کے لیے سوویت یونین کے خلاف سر جنگ سے زیادہ دشوار ہے۔ جمہوریہ چیک کی سینٹ کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے امریکی وزیر خارجہ مائک پمپیو نے کہا ہے کہ موجودہ صورتحال کو دوسری عالمی جنگ تو نہیں کہا جا سکتا، تاہم چین کی کمیونسٹ پارٹی کا مقابلہ کرنا انتہائی سخت اور دشوار ہے۔ امریکی وزیر خارجہ نے کہا کہ چینی کمیونسٹ پارٹی نے اقتصادی حربوں کے ذریعے ہمارے سیاسی معاملات اور سماج میں ایسا اثر و رسوخ پیدا کر لیا ہے جو سابق سوویت یونین بھی نہیں کر سکا تھا۔ مائک پمپیو کا کہنا تھا کہ بعض یورپی ممالک ممکن ہے کہ ان خطرات کو سمجھنے میں دیر کر دیں، کیونکہ ابھی تک صورتحال چین کے لیے مثبت دکھائی دے رہی ہے۔ ان کا اشارہ یورپی ملکوں کے ساتھ تعلقات کے فروغ اور سرمایہ کاری اور تعاون میں اضافے کی غرض سے چین کی جانب سے انجام پانے والی کوششوں کی جانب تھا، جن پر یورپ نے مثبت رجحان ظاہر کیا ہے۔ چین کی سب سے بڑی ٹیلی کام کمپنی ہواوے کی جانب سے مختلف یورپی ملکوں میں ففتھ جنریشن انٹرنیٹ سروس 5G کی فراہمی کے معاملے پر امریکہ میں خطرے کی گھنٹی بج گئی ہے۔ اسی کے ساتھ ٹرمپ انتظامیہ نے یورپی ملکوں میں چین کے بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ کو ختم کرنے اور چین یورپ تجارتی، اقتصادی اور ٹیکنالوجیکل تعاون کو روکنے کے لیے یورپ پر دباؤ میں بے تحاشا اضافہ کر دیا ہے۔ امریکہ نے یورپی ملکوں کو دھمکی بھی دی ہے کہ اگر صورتحال جوں کی توں باقی رہی، انہیں واشنگٹن کے منفی رد عمل کا ہی نہیں بلکہ تادیبی اقدامات کا بھی سامنا کرنا پڑے گا۔ خیال رہے کہ امریکہ اور چین کے درمیان تعلقات رواں برس متعدد معاملات پر تنزلی کا شکار رہے، جس میں تجارت، ٹیکنالوجی، کرونا وائرس، جنوبی چین کی سمندری حدود میں امریکی فوجی نقل و حرکت اور ہانگ کانگ کے اندرونی معاملات میں امریکی مداخلت جیسے معاملات شامل ہیں۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جنوری 2017 میں اقتدار سنبھالنے کے فوراً بعد چین کے خلاف مخاصمانہ اور سخت گیر موقف اپنانے کا اعلان کیا تھا اور تجارتی، سفارتی اور سیکیورٹی سمیت تمام شعبوں میں بیجنگ کے خلاف جنگ شروع کر دی تھی۔ امریکی صدر کے معاونین بھی ایسا ہی موقف اپناتے ہوئے چین کو یورپ کے لیے خطرہ بنا کر پیش کرنے کی مسلسل کوشش کر رہے ہیں۔ سامعین، اسی کے ساتھ ہی پروگرام گرد و پیش یہیں پر ختم ہوتا ہے۔